फूलों सी मुस्कुराती हो सुभा, याद नबी से चैन पाती हो सुभा, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے آئیے تلاوت قرآن شامل کرتے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلنا شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرہ کا تصور باندھ کرنے آئے توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پائے تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص سے رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کر درود و سلام پڑھیے
صلی علی نبینا صلی محمد پڑھیے صلی علی شفیع صلی علی محمد صلی علی کریمنا والے پیار یا نگاہاں کدوں یا دسو غریب آقا کول میں نظر نہیں اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پہ نہیں تسا وچ تیرا میں تھو بڑی دور لالیا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں کو بھی در پاک پہ بلا کیے آقا اکو تانگ مدینے جان دی کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں بس آقا تیری مرضی ہے میرا تیری کوئی زور نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یار بنان دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں میرا دل لے گا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا گا پر کی دل وچوں جاندا چور نہیں ہم کو بھی در پاک پہ بلوا ہی آقا سینے تو بس دل میں مدینہ سینے میں ہو کعبہ تو بس دل میں مدینہ سینے میں ہو کعبہ تو بس دل دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امید وارا کا میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری، حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اللہ میرے خواب میں فرما گے آقا کر ذرا روشن، اسے فرما گے آقا، یا رسول اللہ کر قبر روشن کیجئے، ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے، آنکھ آنکھ ذرا آنکھ ذرا روشن، اسے فرما دیکھو تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا مجبور کی
اللہ تبارک وتعالی ہم سب کو خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ مکہ مدینہ کی بعد حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع حضرت لال شہباز قلندر، یہاں میں ایک اور بھی عرض کر دوں ابتدا میں ہی کہ یہ لال جس طرح رنگ لال ہوتا ہے، یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ لال جس طرح ہوتا ہے رنگ، ریڈ جس کو کہتے ہیں، وہ مراد یہاں پر نہیں ہے،
یہ اس طرح نہیں ہے،
جی لکھا ہوا بھی اس طرح نہیں ہے، یہ ہے لعل، جیسے ہوتا نا قیمتی موتی کو کہتے ہیں لعل، تو یہ لعل شہباز قلندر ہے۔ تو بہرحال پبلک ہماری جو کہتی ہے تو لعل شہباز قلندر ہی کہتی ہے، تو میں نے کہا چلے یہ بھی ابتدائی طور میں ہی ذکر کر دیا جائے۔ حضور حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا آج ہم ذکر خیر کریں گے اور تعارف انشاءاللہ عدنان بھائی سنیں گے، جی حافظ صاحب۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے اس نام کے ساتھ مشہور و معروف ہیں، جو دراصل آپ کا نام نہیں ہے، لقب کہہ لیجئے اسے، نام جو ہے وہ آپ کا ہے محمد عثمان، اور سادات کرام کے گھرانے سے ہیں، سید ہیں۔ 13 واسطوں کے ساتھ آپ کا شجر نسب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور یوں سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ آذربائیجان کا ایک علاقہ ہے مروند، تو وہاں سے آپ کا تعلق تھا، وہاں آپ کی ولادت ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو عثمان مروندی کہا جاتا ہے، اور یہ سن جو تھا یہ تھا 538 ہجری، 6 صدی ہجری کی بات ہے، حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت مبارکہ ہوتی ہے۔ والد گرامی کے نام میں دو طرح کے اقوال ملتے ہیں، ایک ہے سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بعض سیرت نگاروں نے والد گرامی کا نام سید ابراہیم کبیر الدین لکھا ہے، تو دونوں طرح کے جو ہے وہ باتیں ملتی ہیں۔ والد گرامی جو تھے حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے زبردست ولی تھے، جید عالم دین تھے، اور چونکہ سادات کرام کے گھرانے سے تعلق ہے، آل رسول ہے، اس لیے لوگ ان کا بہت ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی ان کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے ہی ان کی ولایت یا ان کی آمد کی بشارت نیک بندوں کو جو ہے وہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی جو تھے، انہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت ہوئی، جب یہ وہاں کربلا مولا کے اندر جو ہے حاضر ہوئے مزار اقدس پر، تو کرم بھی ہوا، فضل بھی ہوا، اور وہ عنایتیں ہوئیں جو ان کے علاوہ ان سے پہلے کسی پر نہیں تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم، آپ نے بھی انہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے عرض کی، حضور میرے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آپ کو بشارت عطا فرمائی کہ اللہ کریم تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے، یہ جو شہباز لقب ہے، یہ بھی بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے والد گرامی کو بتایا تھا کہ ہم تمہیں ایک ایسا شہباز عطا کریں گے جو بارگاہ رسالت سے ہمیں عطا کیا گیا۔
واہ واہ واہ،
تو یوں لوگ آپ کو شہباز کہنے لگے۔ اور بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو شہباز کا لقب ہے، یہ آپ کے پیر و مرشد دو بزرگوں کے بارے میں جو ہے وہ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ملتا ہے کہ آپ کی سیرت میں، کہ آپ نے ان سے بیعت کی۔ ایک تو حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت غوث بہاء الدین زکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک قول تو یہ ہے کہ آپ ان کے مرید و خلیفہ تھے،
صحیح،
اور ایک قول یہ ہے کہ سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ ابو اسحاق جو تھے، ان سے آپ نے شرف بیعت پایا اور پھر ایک عرصے تک ان کی آپ نے خدمت کی،
صحیح۔
تو بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ جو شہباز کا لقب ہے، یہ حضرت غوث بہاء الدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اور لال جو کہنے کی وجہ ہے، وہ چونکہ سرخ رنگ کا موتی ہوتا ہے اور چہرے انور پر انوار و تجلیات کی سرخی ایسی غالب رہا کرتی تھی کہ دیکھنے والے لال کہنے لگے اسے، کہ یہ ایسا قیمتی موتی ہے جیسے اس سے سرخ رنگ کی کرنیں پھوٹتی ہیں، یوں آپ کے چہرے انور سے بھی سرخ رنگ کے انوار و تجلیات کا ظہور ہوا کرتا تھا۔ اور قلندر کہنے کی جو وجہ ہے، وہ ایک تو پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ سلسلہ قلندریہ سے ہیں، دوسرے بزرگ جن سے آپ کو شرف بیعت ہے ان کا سلسلہ جو ہے وہ قلندریہ تھا، اس وجہ سے آپ کو قلندر کہا جاتا ہے۔ اور یوں اگر دوسرے قول کو لیا جائے تو حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا سلسلہ جو ہے وہ سہروردیہ ہے۔ تو قلندر جو ہے، یہ اولیاء کرام کے مقامات میں سے ایک مقام مرتبہ ہے، جیسے غوث، کتب، ابدال، نقبہ اور اس طرح کے جو منصب ہیں، ان کے جو عہدے ہیں، انہی میں سے ایک قلندر ہے۔ اور حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہیں وہ یوں اس اعتبار سے آپ قلندر ہیں کہ قلندر کے مرتبے پر آپ فائز تھے۔
ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اور یاد رکھیے کہ سلاسل جتنے ہیں طریقت کے اور جتنے بھی ہیں، ان سب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی ہی پیروی جو ہے نا، یہ بتائی گئی ہے، اور اسی کا ذہن اور اسی کا درس اور اسی کا سبق جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ امام ابو القاسم کشیری رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست جو ہے وہ بات لکھی ہے رسالہ کشیریہ کے اندر، تو یہ میں آپ کو اس کی عربی بھی پڑھ کے سناؤں گا، اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گا، لیکن یہاں پر ہم ایک سوال جو ہے وہ مزید عدنان بھائی سے جو ہے وہ لیتے ہیں کہ حافظ صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کائنات میں جو ہے وہ ڈھائی قلندر جو ہے وہ ہوئے ہیں، حضرت بو علی قلندر، حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا۔ تو یہ چونکہ دو، تو جیسے وہ ہوتا ہے نا، مرد کی گواہی جو ہے نا وہ دو عورتوں کے برابر ہے، اسلام نے جو اصول رکھا ہے اور بڑا پیارا اصول رکھا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ چونکہ دو یہ افراد ہو گئے، تو آدھا ادھر سے ڈال کے اس کو مطلب ڈھائی بنا، بھی کائنات میں ڈھائی قلندر ہو گزرے ہیں، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے کچھ اس حوالے سے؟
یہ سب لا علمی کے کرشمے ہیں کہ ڈھائی قلندر ہیں دنیا میں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب پورا ایک سلسلہ ہے، سلسلہ قلندریہ، اس سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں وہ انہیں قلندر کہا جاتا ہے۔ تو جب ایک پورا سلسلہ ہے تو پھر یہ کہنا کہ ڈھائی قلندر ہوئے ہیں دنیا میں، یہ غلط ہے۔ اچھا،
پھر بھی کائنات میں ہوا،
کائنات میں۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ سفر کرتے ہوئے علم دین حاصل کر کے مختلف علاقوں سے جب آپ یہاں سندھ کی طرف جب آپ تشریف لائے اور اس وقت تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہند تھا، تو جب آپ پانی پت میں پہنچے تو حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ تعالی، ان کا زمانہ بھی ایک ہی ہے، ان سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، فرمایا ہمارے علاقے میں پہلے سے 300 کلندر موجود ہیں،
اللہ
تو آپ جو ہے وہاں تشریف لے جائیے، سندھ کی جانب چلے جائیے، تو حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ اس زمانے میں وہاں ایک علاقے میں جو کلندر ہیں وہ خود فرما رہے ہیں بھائی ہمارے علاقے میں 300 کلندر موجود ہیں، آپ وہاں سندھ تشریف لے جائیں۔ تو حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا، یہاں سے آپ نے دین کی دعوت کا آغاز فرمایا۔ تو یہ بات سرے سے ہی غلط ہے، اور پھر جو بات کہی جاتی اس پر غور کیا جائے نا، حضرت لال شہباز کلندر، حضرت بو علی کلندر، اور تیسرا نام کن کا، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا، اگر مقام مرتبے اور منصب کے اعتبار سے دیکھا جائے نا، ان دونوں اولیاء سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے ان کا،
اللہ
حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کا۔ تو اب یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آئی، کس نے اس کو جو ہے وہ پروان چڑھایا اور معاشرے کے اندر جو ہے یہ رائج ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔
اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے، اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یا جن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بزرگان دین کا جو انداز رہا ہے، یہ ہم جتنے بھی اولیاء کی سیرت ہم نے پڑھی ہے، جس بھی جو ہے وہ آپ ولی کو اٹھا کر دیکھیں، تو ان کی تعلیمات میں، ان کی زندگی میں آپ کو خرم بھائی علم بھی ملے گا، علم والوں سے محبت بھی ملے گی، اور اکتساب علم کے لیے سفر کرنا بھی ملے گا۔
واہ
کیا فرمائیے گا،
آج ہمارا یہ سلسلہ حضور لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے جی یہ ہماری کلندری لائن ہے، اور جی یہ علم والوں کی، علماء کی لائن، یہ لائن ایک الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو حضور لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا دیگر بزرگان دین کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو آپ کی زندگی کے اندر علم کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ نظر آتا ہے۔ آپ حضور لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ 6 برس کی عمر کے اندر ہی آپ تعلیم حاصل کرنے لگتے ہیں، اور 6 برس کی عمر کے اندر آپ کیا کہتے ہیں مسجد کے اندر، جو اپنے علاقے میں گاؤں کی مسجد تھی وہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی۔ 7 برس کی عمر میں قرآن کریم بھی حفظ کر لیا، اور اتنی ہی عمر کے اندر آپ نے جو ضروری مسائل تھے نماز و طہارت وغیرہ کے، وہ بھی آپ نے حاصل کر لیا، اور علم دین کا آپ نے سفر کیا، اور آپ مختلف مقامات پر سفر کرتے رہے۔ آپ نے علوم ظاہری میں بھی ایک کمال حاصل کیا، اور علوم باطنی میں بھی آپ نے کمال حاصل کیا۔ حضور لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں یہ جب سفر کرتے رہے اور دنیا کے اندر مختلف بزرگوں سے اکتساب فیض حاصل کرتے رہے، تو آپ ایسا نہیں تھا کہ آپ صرف اور صرف ایک صوفی بزرگ تھے اور آپ کا یعنی کہ دین سے اور دینی علوم سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زبردست مدرس تھے، اور آپ جب باب الاسلام سندھ میں تشریف لائے تو آپ نے مدرسہ فقہ الاسلام قائم کیا، اور ایک روایت کے مطابق یہ پہلے سے موجود تھا، اس کی تعمیر و ترقی میں آپ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی عمر اس وقت جب سندھ میں تشریف لائے 100 برس تھی، اور آپ کا وصال ایک روایت کے مطابق 112 سال کی عمر میں ہوتا ہے، تو تقریباً یہ 12 سال کا جو عرصہ ہے آپ نے خدمت دین بھی کی ہے، اور اس خدمت دین کے اندر ایک بڑا کام جو کیا ہے وہ اس مدرسے کو آپ نے ترقی دی ہے، اور ایسی ترقی دی ہے کہ سندھ اس وقت یہ جو سندھ کے اندر جتنے علماء تھے اس کے اندر یہ مدرسہ جو آپ کا مدرسہ تھا فقہ الاسلام، یہ سندھ کے اندر بہت زیادہ نمایاں حیثیت رکھتا تھا، دور دور سے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، اور آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ صرف اور صرف یہی نہیں تدریس بھی آپ نے عربی زبان میں فرمائی، آپ نے کچھ کتابیں بھی لکھی، اور ساتھ ساتھ آپ نے علماء کرام کا ادب بھی خود کیا اور اپنے مریدین کو سکھایا، اپنے متعلقین کو سکھایا، اور اس طرح ادب کیا کرتے تھے جب کوئی آپ کے پاس ملاقات کے لیے کوئی عالم دین آتا تو آپ خود امامت نہیں فرماتے بلکہ ان کو مصلی پیش کیا کرتے تھے کہ آپ نماز پڑھائیں، اور پھر آپ کا ایک بڑا پیارا طریقہ یہ تھا کہ علماء کرام کی تعظیم کے لیے آپ ان کو جب چھوڑنے جاتے تو دور تک آپ ننگے پاؤں سفر کر کے ان کے ساتھ جاتے، دور تک پیدل جاتے ننگے پاؤں، اور امیر اہل سنت کی بھی تقریباً یہ آپ نے ان سے ہی فیس پایا امیر اہل سنت نے کہ آپ بھی علماء کرام کا اس طرح سے اس انداز سے ادب فرماتے ہیں۔ تو حضور لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ علماء کا اس طرح سے ادب کیا، پھر علم دین کو آپ نے عام کیا، اور اس طرح سے عام کیا کہ دور دور تک آپ کے ہاں لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی علم دین کی خدمت میں اور اسلام کی نشر و اشاعت میں آپ کی گزری اور یہ ہمارے بزرگوں کا ہم پر یہ ہماری لیے تعلیم ہے ان بزرگوں کی. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا. حضور لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی علم دین کی اور دین کی خدمت میں آپ کی گزری, ان کی تعلیمات کا یہ حصہ ہے کہ ہم بھی ان کی تعلیمات پر چلتے ہوئے مدرسے کے قیام میں مدارس کو چلنے کے اندر ہم تعاون کریں.
واہ جی, کہ بڑی پیاری بات کہی, اللہ برکت دے آپ کو. حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہو رہا ہے اور کچھ سلسلہ قلندریہ کی بھی بات ہوئی ہے
جی.
یہ میں آپ کو حضرت امام ابو القاسم کشہری رحمہ اللہ کے رسالہ کشہریہ سے ایک جو ہے وہ بات پڑھ کے سنانے لگا ہوں. یہ وہ رسالہ ہے کہ جس کا دست حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ نے لیا ہے. اگر شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے اتنے بڑے جو ہے وہ بزرگ شیخ شیخ اکبر جنہیں کہا جاتا ہے, انہوں نے جس کتاب کا درس لیا ہے اور لکھنے والے امام ابو القاسم کشہری رحمہ اللہ ہیں, اللہ اکبر, یہ اس کی افادیت اور اہمیت لوگ جانتے ہیں الحمدللہ. کیا لکھنے ہیں اس میں, فرماتے ہیں, آپ نے ایک بات لکھی, فرماتے ہیں من الزم نفسہ, جس نے لازم کر لیا اپنی ذات کے اوپر کیا آداب الشریعتی, خالد بھائی
جی,
شریعت کے آداب کو, جس نے اپنے اوپر شریعت کے آداب کو لازم کر لیا, نور اللہ قلبہ بنور المعرفتی, اللہ کریم اس کے دل کو معرفت کے نور سے جگمگا دے گا.
اللہ
نور اللہ, روشن کر دے گا, جگمگا دے گا, کس سے, نور معرفت سے. پتا چلا امام ابو القاسم کشہری فرما رہے ہیں کہ اگر معرفت کا نور چاہیے تو اس کے لیے شریعت کے آداب کی پابندی لازمی چاہیے. آگے کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں ولا مقام, اور کوئی مقام نہیں ہے اشرفا, سب سے زیادہ بلند یا سب سے زیادہ عزت والا کوئی مقام نہیں ہے, کس سے, من مقامی متابعت الحبیبی, حضور کی متابعت کرنے سے, حضور کو فالو کرنے سے, حضور کو پیروی کرنے سے زیادہ بڑا کوئی مقام نہیں ہے. فی اوامره و افعاله و اخلاقه, اخلاق بھی حضور کے مطابق ہوں, افعال بھی حضور کے مطابق ہوں, اور جو حکم دیا ہے وہ بھی حضور کے احکامات کے مطابق ہو, اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے. یوں کہہ لیجئے کہ جس نے اپنے افعال کو, اپنے کاموں کو اور اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی جو ہے وہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنایا, تو یوں کہہ لے کہ یہ بندہ اپنا قدم بڑھا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے مقام کی کیا کرے گا, بلندی عطا فرمائے گا. تو یہاں بزرگ تو یہ فرمائے کہ اگر دل کو نور معرفت سے منور کرنا ہے تو شریعت پر عمل کرنا ہے, تو اب جو شریعت کے اگینسٹ بالکل چل رہا ہے اور نام اس کو کوئی بھی دے رہا ہے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ شیطان کے دھوکے کا شکار ہے. خالد بھائی
بالکل, صوفیہ کا تو یہی ارشاد ہے نا کہ طریقنا مقید بالکتاب والسنہ, ہمارا جو عمل ہے, ہمارا جو طریقہ ہے وہ تو قرآن اور سنت کے ساتھ ہی مقید ہے. ہمارا طریقہ وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. اور یہ حضرات دراصل چاہتے کیا ہیں
جی,
ان کی زندگی آپ پڑھیں تو محبت الہی, معرفت الہی, یہی تو ان کا مطمئن نظر ہے اور ایک وہ مقام ہے جس تک یہ رسائی چاہتے ہیں
جی.
اس کے لیے رب العالمین جل وعلا نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر یہی وہ ایک بلند اور اعلیٰ راستہ ہے کہ تم میری اتباع اختیار کر لو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے بغیر کوئی اگر یہ چاہے کہ میں راہ سلوک پر چل سکوں گا, راہ معرفت پر چل سکوں گا, یا معرفت کے کسی اعلیٰ مقام پر پہنچ سکوں گا, تو وہ بالکل اس کی خام خیالی ہے, کیونکہ یہ راستہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے کوئی مقام مل جائے گا, جس طرح آپ نے عبارت پڑھی, بالکل یہ اس کی خام خیالی ہے, اور وہ شاید پہنچ تو جائے لیکن شیطان کے جال میں آ کر, شیطان کے دھوکے میں آ کر جس مقام پر وہ پہنچے گا پھر وہ مقام معرفت کا نہیں بلکہ جہالت کا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے جہالت کے اندھیروں کو دور فرمائے. حضرت سیدنا لال شہباز قلندر, حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے فرامین میں سے ایک فرمان میں آپ کو سناتا ہوں. آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ مومن کو چراغ کی مانند ہونا چاہیے.
واہ واہ.
مومن کو چراغ کی مانند ہونا چاہیے کہ اس کے دم سے جہالت اور گمراہی کے اندھیرے دور ہوتے رہے.
واہ واہ واہ.
اس طرح جب بندہ علم کی شمع کو اپنے سینے میں جلائے گا نا, تبھی تو جہالت کا اندھیرا دور ہوگا, تبھی تو گمراہی دور ہوگی. جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کا اس کو پتا ہوگا, علم کے ذریعے سے اس کو جانے گا, تبھی تو اس کی پیروی بھی کر سکے گا. اب جو شخص یہ کہے کہ نہیں جناب ہم نے پیروی کچھ نہیں کرنی, اس لیے نہیں کرنی کیونکہ ہم پہنچ گئے ہیں, پہنچ چکے ہیں, تو وہ ذرا سا کھنگال لے, ہلا کر دیکھ لے کہ بھائی پہنچا کہاں ہے, کہیں یہ کسی غلط مقام پہ تو نہیں بیٹھا ہوا. جس طرح ایک پرندہ اڑتا ہے اور وہ اپنی پرواز کو بہت بلند سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اونچا پہنچ گیا ہوں, حالانکہ وہ گھنے جنگل کو چھوڑ کر اونچی ٹہنی پر جب آ کر بیٹھ جاتا ہے نا, تو شاید وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. لیکن سیانے شکاری یہ کہتے ہیں کہ اب اس نے اپنا مقام جدا کر لیا ہے اور شکاری کی نظروں میں ہے, اب شکاری اس کو فوراً اپنا نشانہ بنا لے گا. یہی بات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ تم جماعت کے ساتھ رہو, کہ جو جماعت کے ساتھ رہتا ہے, جو وہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا نا, جو بکری ریوڑ سے جدا ہوتی ہے بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے. اسی طرح جو مومن اگر جدا ہو جائے نا, مومنوں کے طریقے سے وہ شکار ہو جاتا ہے. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی جب یہاں تشریف لائے سرزمین سندھ کی طرف, تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دوست بنائے. آج تو یہ فرماتے ہیں کہ ان دوستوں میں سے جن کو انہوں نے دوست بنایا یا ان کو جنہوں نے دوست بنایا, ان میں سے سیدنا بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ. ایک قول کے مطابق آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد بھی بنتے ہیں. اب چار افراد ہوتے تھے جو یوں سفر کیا کرتے تھے, ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت مقدوم جہانیہ جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ سب افراد جو خود سرخیل اولیاء ہیں, جب یہ ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے, یہاں دیکھیں کہ مجالست ہے اللہ کے نیک بندوں سے, علم والوں کے ساتھ, اللہ کی معرفت رکھنے والوں کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معرفت کی راہیں ایسے ہی افراد کے لیے کھولتے.
واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم دین سکھانا, یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ کی سیرت میں بھی ہے, حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں بھی ہے. بلکہ آپ کے بارے میں جس علم کا بالخصوص تذکرہ کیا جاتا ہے, وہ تو علم واقعی جو جانتے ہیں وہ پہچانتے ہیں اس بات کو کہ یہ علم کیا ہے, کتنا مشکل ہے اور کتنا مطلب ادق ہے اور کتنا اہم ہے. یہ بھی علم الکلام,
علم
حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کا فیضان ہند میں بھی ہے اور کہاں نہیں ہے, سندھ میں بھی ہے الحمدللہ. آپ علم کلام جو ہے اس کا درس جب دیا کرتے تھے, تو پتہ یہ چلا یہاں سے جو ہمارا پوائنٹ ہے جس پر ہم آ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اولیاء یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, یہ امت مصطفیٰ کو آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تک جو ہے وہ پہنچانے والے ہیں. بلکہ جو بھی افراد ان کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں وہ ہدایت کا نور جو ہے وہ پا رہے ہیں, اور ہدایت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے. جو کر رہا ہے وہ فیض پا رہا ہے.
جو اللہ تبارک تعالی کے نیک بندے ہیں اور ان کا جو سفر تھا, جنہیں طریقت میں چار یار کہا جاتا ہے, یہ چار افراد جو ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے علمی اعتبار سے. حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی کو دیکھیں, صرف کے اندر آپ کی کتاب, نحو میں آپ کی کتاب, باقاعدہ یعنی آپ نے کتابیں لکھی جنہیں پڑھایا جاتا تھا اس زمانے کے اندر. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی, آپ کا خود بہت بڑا جامعہ, دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ سفر کر کے آپ کے پاس آ کے پڑھا کرتے تھے. اور حضرت جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے جو پوتے ہیں حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے علم دین حاصل کیا وہاں اس یونیورسٹی اس جامعہ میں جا کے حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس. اور پھر ابن بطوطہ جب سفر کرتے کرتے وہ یہاں پہنچا ملتان میں، اس نے بتایا اس زمانے میں جو طلبہ علم دین کا رجحان تھا، جس انداز میں یہاں علم دین کی خدمت کی جاتی تھی، جو پڑھایا جاتا تھا، اس نے ملاقات کی حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی سے اور اپنی آنکھوں دیکھا حال اپنے سفر نامے میں بیان کیا کہ لوگ وہاں کس طرح سے علم دین حاصل کرتے تھے۔ جب یہ سارے کے سارے لوگ علم سے محبت کرنے والے، علم دین حاصل کرنے والے، شریعت کے پابند تھے، تو پھر ان کا نام لے کر کوئی خلاف شریعت کام کرے اور کہے کہ جی ہم ان کے طریقے پر ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے علم دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، وہاں رہ کر مدرسے میں جامعہ میں علم دین لوگوں کو پڑھاتے تھے، بتایا کرتے تھے، اور پھر سفر کر کے مختلف علاقوں میں جاتے اور وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کثیر لوگوں نے ان چاروں بزرگوں کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا اور جو بے راہ تھے، جو بھٹکے ہوئے تھے رستے سے، درست رستے سے جو بھٹکے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی جو ہے گمراہیت سے توبہ کر کے درست طریقہ کار پر، درست عقیدے پر اور درست جو ہے وہ راستے پر انہوں نے اس کو اختیار کیا اور زندگی گزارنے لگے۔
سبحان اللہ، یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی درست جو ہے وہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے مدنی چینل کے پلیٹ فارم سے۔ ہم لوگ بھی اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کا اپنے آپ کو یوں بولیں کہ اپنا ہی کوئی غفلت ہوتی ہے، لیکن اس سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اس کو کوئی نہ کوئی نام جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حقیقت چھپ نہیں سکتی، حقیقت حقیقت ہی ہے اور اس کو آپ اور ہم لوگ جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ سچ ہمیشہ سچ رہے گا، جھوٹ ہمیشہ جھوٹ رہے گا، شراب جو ہے وہ شراب ہی ہے اور سرکہ جو ہے وہ سرکہ ہی ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں کے احکامات میں فرق ہے، دونوں کی تاثیرات میں فرق ہے، دونوں کے جو جو فوائد و ثمرات ہیں ان میں بھی کیا ہے، فرق ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یوں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی گائیڈنس بالکل موجود ہے اور ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے اور شیطان کے مکر و فریب کا شکار نہیں ہونا۔ شیطان بڑا ذلیل ہے، یہ جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتا ہے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ پھر وہ اپنی طرف یوں اس طرح کر کے بھی لے کر کے آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی، ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو دکھاتا ہی ہے، وہ پھینکتا ہے۔ تو شراب میں، شراب یہ جنہوں نے سفر کیا ہوگا وہ یہ بات جانتے ہیں، صحرا میں بالخصوص، اور بلکہ اگر یوں سخت گرم علاقے کے اندر آپ کا بائی روڈ سفر ہو تو وہاں بھی اس کا تجربہ ہوتا ہے، لگتا ہے جیسے آگے پانی ہے، چمک یوں ہوتی ہے کہ آگے کیا ہے، پانی ہے، اسے کہتے ہیں سراب، لیکن وہاں جائیں تو پانی ہوتا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ مدنی ماحول ہمیں پہچان کرا رہا ہے، مدنی چینل گھر پر آ کر جو ہے وہ بتا رہا ہے، تو ہم یہ انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت والا، حضور کی پیروی والا، حضور کی اوبیڈینسی والا اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں فیض پائیں گے، اور یہی اولیاء کی تعلیمات میں سے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اور آپ کو ابھی ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو کلپ دکھانے جا رہے ہیں، آئیے دیکھیے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ سلے علی کہتے کہتے، اور یہ اس کا ایک سیگمنٹ ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس سیگمنٹ میں ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختلف فرامین شامل کرتے ہیں، آپ سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات شامل کرتے ہیں، اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہم اس سیگمنٹ میں سوال شامل کریں گے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ وفا کیا ہے؟ تو وفا ایک ایسا وصف ہے کہ ہر انسان، بلکہ جانور بھی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ وفا کی جائے، اور انسان انسانوں سے بھی اور جانوروں سے بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے ساتھ وفا کی جائے۔ یہی وفا جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کرتا ہے تو پھر کیا اس کو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اس کے کیا ثمرات دنیا و آخرت میں ملتے ہیں؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ہمیں سننے کو ملیں گے، تو آئیے سنتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سوال کا کہ وفا کیا ہے کیا جواب ارشاد فرمایا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو دو اعتبار سے بیان فرمایا، ایک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے حرام کردہ افعال میں حقوق اللہ کی رعایت کرے اور دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں پر دھیان نہ دے، یعنی دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس کام میں تو اتنا فائدہ ہے، لیکن شریعت نے اگر اس سے روک دیا ہے تو اس کام سے رک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھے اور اپنے دل کے وساوس اور اپنے جو ایک دنیاوی مفادات ہیں ان کو پیش نظر نہ لے کے آئے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی اپنے قول اور فعل دونوں سے پاسداری کرے، یہ بھی وفا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا کے کام ہیں ان میں ظاہر و باطن کے طور پہ پورے طرح سے جو ہے ان پہ عمل کرے، یہ وفا ہے۔ تو اس طرح دو چیزیں ہوئیں، ایک یہ کہ حرام سے بچنے میں حقوق اللہ کی رعایت، اور دوسرا یہ کہ جو اللہ کی رضا کے کام ہیں ان کو کرنے کے اندر جو ہے پورے طور پہ ظاہر اور باطن کے ساتھ، یعنی ریاکاری سے بچتے ہوئے اور دنیاوی مفادات سے بچتے ہوئے بجا لائے، تو انشاءاللہ یہ شخص جو ہے رب تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرنے والا کہلایا جائے گا۔ تو ہم تو عام بندوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی سنتے ہیں اور یہی کہتے ہیں، اور ہر کوئی تقاضا اس کا کرتا ہے کہ وفا کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی جائے، اس کا تو زیادہ جو ہے اس بات کا اسلام بھی متقاضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا غوث پاک کے فرمودات ہیں، اور علم و معرفت اور عمل کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اخلاق و کردار کے حوالے سے بھی مرحبا، اللہ ہمیں تعلیمات غوثیہ پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائلٹی بالکل اسلام کے ساتھ، اور اس طریقے سے ہو کہ بھئی جو اسلام کا انداز ہے ہم وہ اپنائیں، اتنا مضبوط ذہن بنائیں گے تو پھر ہی کچھ عمل کر پائیں گے، اور اگر یوں ہوگا او جی ٹھیک ہے جی او جی یہ ہے تو او جی بس اسی میں جو ہے نا وہ کام ہو جائے گا۔ اللہ رحمت فرمائے اور شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک ابھی بات جو ہے وہ سنا رہا ہوں، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ کی، اور پھر ہم جو ہے وہ مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، لو اقبل صادق علی اللہ الف الف سنۃ ثم اعرض عنہ لحظۃ،
اللہ اکبر،
کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ہزاروں سال، آسان کر کے بتا رہا ہوں، ہزاروں سال اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہے، ٹھیک ہے، اور پھر ایک لحظہ کے لیے، ایک لمحے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ سے کیا کر جائے، اعراض کر جائے، پھر جائے۔ اب آپ دیکھیں جنید بغدادی یہ ایک لمحہ پھرنے کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، بھئی ایک ہزاروں سال سے جو ہے وہ پیروی اور سب کچھ کرتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک لحظے کے لیے، ایک لمحے کے لیے کیا ہو گیا ہے، پھر گیا ہے۔ فرماتے ہیں، کان ما فاتہ اکثر مما نالہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو ایک لحظے کے اندر، ایک لمحے کے اندر جو اس نے کھو دیا ہے نا، یہ بہت بڑا ہے اس سے جو یہ ہزاروں سال میں حاصل کر چکا تھا۔ یعنی اللہ کی یاد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یوں بولنے کے جو احکامات ہیں، ان سے ایک لحظہ کے لیے، ایک لمحے کے لیے پھر جانا، یہ آپ اندازہ کیجئے کہ اولیاء کے نزدیک کتنی جو ہے وہ ناپسندیدہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کو ان بزرگوں کی باتیں میں سنا رہا ہوں کہ جو مسلمہ بزرگ ہیں،
سید الطائفہ،
سید الطائفہ، اور وہ بھی جو الٹم پلٹم کام کر رہے ہیں، الٹم پلٹم لفظ میں نے جان بوجھ کر بولا، کیونکہ کسی چیز کی شناخت کو، شناعت کو جو ہے نا وہ بیان کرنے کے لیے لفظ بھی ویسا ہی جو ہے وہ لانا چاہیے، تو جو کر رہے ہیں وہ بھی نام ان کا لیں گے، جنید بغدادی کا نام تو دیکھے کون نہیں لے گا، لے ہی رہے، نام بھی لے رہے ہیں اور کام بھی ہے وہ ہمیں کیا کرنے ہیں، دیکھنے ہیں، اور تعلیمات کو بھی دیکھنا ہے اور اسی کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ اور الحمدللہ علی احسان ہی، آج کے اس پرفتن دور میں یادگار اسلاف شیخ طریقت امیر السنت دامت مقدم القدسیہ ہمیں یہی اولیاء کا رستہ، اولیاء کی تعلیم ہمیں بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، مطابعت اور فرما برداری کا جو بزرگان دین نے جو ہے وہ ذہن دیا ہے، اسی کو آج ہمارے سامنے شیخ طریقت امیر السنت بھی لا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی
کلندر کا مزار کہاں پر ہے؟
جی مزار کہاں پہ خرم بھائی ان کا؟
حضور لال شاہ باز کلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مزار ہے وہ دادو کے ضلع سہمن میں شریف میں ہے، وہاں پر آپ کا مزار قدسی ہے۔
ٹھیک ہے، جی
محمد بشیر اتاری محلہ بہار مدینہ ہرنولی میوالی پنجاب کو گل کرنا پہ ماشاء اللہ کھلیا کھلیا اللہ کہتے کہتے بہت چنگا سلسلہ ہے تے اج دا موضوع ماشاء اللہ بہت چنگا ہے تے خلیل بھائی نو عرض کساں کساں اے والا کلام سنا دین سب سے اعلی ہو اعلی ہمارا نبی جزاک اللہ خیرا
جزاک اللہ آمین مرحبا
میرا نام عبدالاحمد ہے میں ضلع پرجٹا سے بول رہا سلمان بھائی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے میری حلیل بھائی سے گزاری ہے اپنی پیاری پیاری آواز میں جو مجھے یہ والا کلام سنا دے بارہویں قانون دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آہری نبی جزاک اللہ خیرا
واہ بھائی واہ ماشاءاللہ یہ کتنے مدنی چینل دیکھتے ہیں
سبحان اللہ
کیسے پتا چلا مجھے
آخری نبی
عابد باپو ماشاءاللہ جب بچوں سے یہ کلام پڑھاتے ہیں تو وہ یوں ہی پڑھاتے ہیں بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی ماشاءاللہ عابد باپو کا بھی ماشاءاللہ
کی رات بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ ترغیب ارشاد فرمائی تھی
جی
کہ نعت خوان جو ہے وہ اس طرح پڑھا کرے
ماشاءاللہ کیا بات ہے عابد باپو نے ماشاءاللہ فالو کیا ہوا ہے اس کو اور کیا بات ہے عابد باپو کی بھی اپنی ذات میں کنجمن ہے
ماشاءاللہ
ایسی بات
بالکل ایسی
اللہ برکت دے مدنی چینل کے جملہ مبلغین اللہ کریم ان سب کو خیر عافیت سلامتی اور بھلائی کی توفیق عطا فرمایا آمین بجاہ طہٰ و یاسین جی
محمد عمیر حمزہ تاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اللہ پاک آپ کو برکتیں نصیب فرمائے نعت خوان اسلام بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے یہ کلام سنا دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں جزاک اللہ خیرا
ماشاءاللہ اللہ آپ کو زندگی دے آباد رہیں سلامت رہیں جی
مہندر کا صبح مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں
جی
بندے چلے گا سلسلہ کلیاں صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے
ماشاءاللہ
اور میری خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے کلام ضرور سنائیں خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا جزاک اللہ خیرا
آمین بڑی مہربانی جی میسج بھی شامل کرتا ہوں یہ ہیں جی گزار طیبہ سے ہم نہ چھوڑیں گے ذرا در مرشید کلام سنائیں یہ ہیں جی صفدر اقبال صاحب ہیں سیدہ شریف سے ان کو بھی خاک مدینہ ہوتی ہے کلام سننا ہے یہ ہیں جی محسن بھائی ہیں کہاں سے کنڈیاں میاں والی سے بڑی مہربانی جی ہر سنڈے کو کسی صحابی رسول کی سیرت بیان کر دی جائے تو مدینہ مدینہ ماشاءاللہ گڈ سجیشن اللہ برکت دے آپ کو میرا نام مبین ہے یہ مبین لکھا ہوا ہے ایم ہے آگے تو این لکھنا ہوگا لیکن وہ ایم لکھا گیا مسئلہ نہیں بھارت یہ کہہ رہے ہیں جی اور میرا مسئلہ ہے کہ میرے بال بہت گرتے ہیں اللہ اکبر اللہ پاک آپ کو عافیت سلامتی عطا فرمائے خلیل بھائی اس کو نوٹ فرمایا جی مبین بھائی کو جواب دیں ان کو حل بھی بتائیں محمد یونس بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اللہ کے بندے ہیں مزار پر اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے تو اس کے بارے میں یہی رائے ہماری رائے کیا ہے جو اللہ رسول کے احکامات ہیں اسی کے مطابق جو ہے نا وہی رائے ہونی چاہیے جو جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا میں اس پر آپ کو جو ہے نا وہ سنا دوں جیسے خالد بھائی نے بھی اس حوالے سے آپ کو سنائی ہے خالد بھائی آپ نے کیا بتایا تھا مذہبنا ھذا مقیدم بالکتاب والسنۃ اور ابھی جو ہے نا وہ میری نظر پڑی ہے اس پر بھی جنید بغدادی رحمہ اللہ یہ رسالہ کو شہر کا جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے تو اس میں یوں بھی اس ہاں یہ آ گیا فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ ہماری رائے کیا ہے ہماری رائے تو ہماری رائے ہے کیا ہم کیا ہیں اور کیا ہماری رائے ہے بہرحال شریعت اور قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے رائے بھی فرمایا ہمارا جو علم ہے ہمارا جو مذہب ہے ہمارا جو مشرب ہے ہمارا جو طریقہ ہے یہ مضبوطی سے بندھا ہوا ہے کس کے ساتھ حدیث رسول کے ساتھ کتاب و سنت کے ساتھ تو جو طریقہ اس کے مطابق ہے وہ اچھا ہے اور جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے وہ بازار پہ ہو وہ مزار پہ ہو وہ گھر میں ہو وہ گھر سے باہر ہو وہ دکان پہ ہو وہ کاروبار میں ہو وہ اخلاق میں ہو کہیں بھی ہو
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے چیز خلاف ہے وہ درست نہیں ہے. تو یہ میں نے اس کو بیان کر دیا. مزید حافظ صاحب کچھ بیان کرنا چاہیں؟
جو غلط ہے اس کو درست کیا جائے گا اور جو درست ہے جو شریعت کا بتایا ہوا ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. جیسے بہت کامن سی مثال ہے ہمارے معاشرے میں, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو شادیاں ہوتی ہیں دن رات, اس کے اندر جو شریعت نے بتایا وہ تو نکاح تھا, اور ہم جو معاشرے کے اندر لوگوں نے رائج کیا ہوا ہے اس کے اندر وہ معاذ اللہ گانے بھی شامل ہو گئے, ڈھول دھماکے بھی شامل ہو گئے, اور بہت ساری چیزیں شامل ہوگی. اب کوئی بھی شخص جو ہے عقل اور شعور رکھنے والا یہ نہیں کہتا کہ شادیاں کرنا نکاح کرنا چھوڑ دو, کیوں جی اس کے اندر اتنی چیزیں جو ہے وہ شامل ہو گئی جو خلاف شریعت ہے لہذا شادی کرنا جائز نہیں ہے جی, یہ کوئی بھی نہیں کہتا. بلکہ ہر عقل شعور رکھنے والا علم رکھنے والا آدمی یہی کہے گا کہ بھائی جو شریعت نے بتایا ہے وہ درست ہے, اسے لے لیا جائے, اور جو خرابیاں لوگوں نے شامل کر دی ہیں وہ چھوڑ دینے کے لائق ہیں, انہیں چھوڑنا لازم ہے. ایسے ہی اگر کہیں کسی مزار پر یا کسی مسجد میں, جیسے مثال کے طور پر کسی مسجد کے باہر سے جوتے چوری ہونا شروع ہو جائیں, مسجد میں جانا چھوڑ دیں گے, جوتے چوری ہوتے ہیں جی مسجد میں جانا چھوڑ دیں, مسجد میں جانا ہی جائز نہیں ہے, کیوں جی ادھر مسجد ادھر جوتے چوری ہوتے ہیں. تو بھائی جوتے چوری ہونے سے روکا جائے گا, مسجد کے اندر تو جایا جائے گا کیونکہ وہاں کی حاضری لازم کی گئی ہے نمازوں کے اوقات میں. تو اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں جو خلاف شریعت کسی چیز میں درست اور جائز کام میں لوگوں نے خود سے شامل کر دی ہیں
ان کو ختم کیا جائے,
ان کو ہٹایا جائے گا. سالن میں مکھی آپ کے بھی گری ہوگی, سالن نہیں پھینکا جاتا, مکھی کو نکالا جاتا ہے, مکھی ناک پر بھی بیٹھ جاتی ہے, ناک کو ہی نہیں کاٹتا, مکھی کو اڑاتے ہیں. تو ایسے ہی جو چیز شریعت کی جانب سے درست ہے, جس پر اجر ہے, ثواب ہے, جسے کرنے کا اللہ رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے, شریعت نے بتایا ہے, اگر کسی نے اس میں کچھ غلط شامل کر دیا ہے تو اس غلط کو جدا کیا جائے گا, جو درست ہے اسے لے لیا جائے گا.
درست فرمایا, ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. آخر آپ کو بھی آگے ہیں جی. اگر کسی کے 40 سال کی عمر میں دانت ہلنا شروع ہو جائیں تو وہ کیا علاج کرے, یہ سوال ہے جی. اللہ برکت دے. اور اگر 40 سال سے کم میں بھی ہلنا شروع ہو جائیں تو بھی بتا ہی دیں, ان کا تو 40 سال والا سوال ہے, اللہ رحمت فرمائے. ہم نہ چھوڑیں گے در مرشد یہ کلام سنائے جی, بہت شکریہ. ان کے سجیشنز بھی ہیں, 2-3 ہیں ماشاءاللہ, اللہ برکت دے, بہت شکریہ جی. نوٹڈ انشاءاللہ. گجرانوالہ سے میسج ہے بنت سعید, اور گزارش ہے کہ خلیل بھائی سے نعت سنوا دیں. میسج کے لیے بہت شکریہ. میں گجرات سے ہوں اور 26 سال جو ہے وہ عمر ہے, دعا فرما دیں, مسائل اللہ کریم آپ کے فرمائے اور اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. آمین آمین آمین. یہاں جی بال جھڑنے کا پہلے بھی میں نے سوال لے لیا ہے. خلیل بھائی کچھ جو ہے وہ علاج بتائیں, پھر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بال جھڑنے کے اعتبار سے تو اس میں کھارے پانی کا کافی دخل ہوتا ہے, خون کی کمی بھی اس کے اسباب میں سے ایک سبب ہے, اس پر بھی غور کر لیا جائے. پھر مزید یہ کہ غیر معیاری جو شیمپو بھی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس کا سبب بنتا ہے, تو اس پر بھی غور کر لیجئے. باقی رہا آپ نے کیا استعمال کرنا ہے, اس کے لیے یہ کریں کہ آپ تلوں کا تیل اور کسٹر آئل, جیسے تلوں کا تیل آپ نے 100 گرام لیا, اس میں 25 گرام کسٹر آئل شامل کر لیں, ارنڈی کا تیل جسے کہا جاتا ہے اس کو ملا کر رکھ لیں, اور یہ بالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے, ورنہ کم از کم صرف تلوں کا تیل بھی کافی ہے. باقی اگر آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بال وغیرہ جھڑیں اس کے لیے بھی, اور بال اگنے کے لیے بھی, نئے بالوں کے لیے بھی یہ مفید ہے. وہ یہ ہے کہ بادام کا تیل آپ 50 گرام لے لیں, بنا بنایا یہ آتا ہے, اور اسی طرح سے کسٹر آئل یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے, اس کے ساتھ ناریل کا تیل یہ بھی 50 گرام, کوکونٹ کا جو آئل ہوتا ہے, یہ تینوں چیزیں ہو گئی. پھر اس کے اندر آپ نیم کا تیل شامل کر لیں 25 گرام, اور روغن بیزہ, یہ انڈے کے تیل کو کہا جاتا ہے, یہ بھی بنا بنایا آتا ہے, تو یہ اس میں 10 گرام شامل کر لیں. یہ پانچوں چیزیں آپ جیسے لے کر ان کو تمام آئل کو مکس کر لیں اور پھر اسے لگایا جائے. تو انڈے کے تیل کے اندر بو ہوتی ہے, تو یہ لگا کر جیسے مسجد وغیرہ میں جانے کی احتیاط ہوتی ہے, تو ایسے موقع پر لگایا جائے کہ آپ 2-3 گھنٹے آپ کے سر میں یہ لگا رہے, تو انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا. مزید دانت ہلنے کے اعتبار سے جو بات کی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ایک بہت پیارا سا نسخہ ہے، چاہے 20 سال کی عمر میں لیں یا 40 میں یا 70 میں، انشاءاللہ سب میں امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے فائدہ کرے گا. اس میں یہ ہے کہ کیکر کی چھال لے لیں، کیکر کی چھال لے کر تقریباً 25 گرام کیکر کی چھال لے لیں، جو اوپر جو درخت ہوتا ہے اس کے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے، تنے کے اوپر کا، اسے چھال کہا جاتا ہے، وہ دکانوں سے پنساری کے یہاں سے آسانی سے مل جاتی ہے. 25 گرام وہ لے کر اس کو آپ لے لیں، پانی کے اندر اس کو ابال لیں. تو اس پانی کے اندر اس کو ابال لیں، ساتھ ہی آپ نے لینا ہے پھٹکری، پھٹکری بھی کہا جاتا ہے، پھٹکری بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ تقریباً 12 گرام لے کر اس کو بھی اس کو کھیل کر لیں. کھیل کہا جاتا ہے کہ اس کو توے پر آپ تھوڑا سا اس کو رکھیں گے اور اس کو پکائیں گے، یعنی کہ چولہا جلائیں گے تو یہ پگھل جائے گی، پھر اس کے بعد جب یہ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو یہ پھیل جائے گی پانی کی طرح، تو اس کو پھر آپ تھوڑا سا کھرچ لیں اور یہ پاؤڈر بن جائے گا، خشک ہو جائے گا. تو اس کو پھر آپ دانتوں پر اس کا مساج کریں 15-20 منٹ، 10 منٹ، جتنا دیر بھی ہو سکے 10-12 منٹ اس کو دانتوں پہ لگا رہے. تو لگنے پھر اس کے بعد آپ اس کو جو پانی تھا وہ جو آپ نے ابالا ہے کیکر کی چھال کا، 2 گلاس پانی میں پکائیں، جب 1 گلاس رہ جائے تو اس کو رکھ لیں، پھر اس سے آپ کلیاں کریں، تو انشاءاللہ عزوجل کچھ دنوں کے اندر اندر جو ہلتا دانت ہے تو انشاءاللہ اس میں فائدہ حاصل ہوگا، بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ پھٹکڑی کبھی کھیل کر کے دکھائی دیں ناظرین بھی دیکھیں، یہ شاید دکھائی ہوئی ہے، مجھے یاد پڑ رہا ہے دکھائی ہے شاید، پھٹکڑی جو تھی، پھٹکڑی یا پھٹکڑی، پھٹکڑی ویسے پنجاب میں تو پھٹکڑی کہتے ہیں، یہاں کراچی میں پھٹکڑی ہو سکتا ہے کہتے ہیں. چلیں بار اللہ رحمت فرما،
دکھا دیں گے. ویسے یہی ہوتا ہے، اس کو ڈلی کی طرح ہوتی ہے، توے کے اوپر ڈالنا مناسب ہوتا ہے، بعض اوقات زیادہ مقدار میں ڈالتے ہیں نا، اس میں جو سلور کا جو برتن ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ برتن میں ڈالیں وہ اس کا تلا نیچے ہی رہ جاتا ہے،
اللہ
پتیلا آ جائے یا تلا وہیں رہ جائے.
یہ بھی ایک مدنی پھول ہے کہ سلور کے برتن میں پھر پھٹکڑی کو
زیادہ مقدار ہوتی ہے، تو پھر یہ کہ آپ نہ اس میں کریں، بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی استعمال کرنی ہے تو توے کے اوپر رکھیں گے تو وہ مضبوط ہوتا ہے، تو اس پہ یہ پھیل جائے گی، تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے یہ پانی سا بن گیا ہے، تو پھر اس کو جب کچھ دیر بعد وہ جم جائے گا پھر اس کو کھرچنا ہوگا، اس کو پیس لیں.
یہ بھی آپ نے اچھا کیا، ورنہ یہ نہ ہو مطلب اپنے گھر کی ہانڈی میں ڈال کے جس میں آپ جو بناتے ہیں چائے وغیرہ، برتن تو آج کل بھی پھر ویسے ہی رہ گئے نا، سب بڑے باریک باریک سے مطلب ہو گئے ہیں. بہر اللہ رحمت فرما. جی خلیل بھائی مزید کلام سنائیں، علاج بتائیں، بلکہ پہلے میں میرا خیال ہے کچھ کلام سنائیں، کلام شامل ہوگا تو انشاءاللہ کی برکت ہے.
انا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے اعلیٰ ہو ہمارا نبی، سب سے بالا ہو
ہمارا نبی، دونوں عالم
مدینہ ہوتے رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتے رہے مدینہ ہوتے رہے مدینہ میرا غبار ہوتا زمین ہوتی ان کے قریب بستا ان کے قریب بستا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد زندگی کا سوال ہے ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد سونے پیر کراچی والے بن تیرے ہر پاسے گناہ بترے آیا نازک دور ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا
ماشاء اللہ آئیے آپ کو ایک ویڈیو پیکج دکھا رہے ہیں برکت کیسے ملے دیکھیے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چلن کے ناظرین ہم موجود ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے کے ایک سیگمنٹ برکت کیسے ملے میں. ہم اس سیگمنٹ میں ان وجوہات پر بات کرتے ہیں کہ جو برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جن کے ذریعے سے برکتوں کو پایا جا سکتا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے برکتیں پائیں. جی ہاں، آج ہمارا ٹاپک، ہمارا عنوان یہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور برکتوں کو پائیں. بندہ یہ سوچے کہ میں تو خرچ کر رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، میرے ہاتھ سے تو جا رہا ہے، تو برکتیں کیسے ملیں گی؟ مطلب کیونکہ ظاہری طور پر تو ہم خرچ ہی کر رہے ہیں، اپنے مال کو کم کر رہے ہیں، تو برکتیں ملنے کا کیا مطلب ہے؟ آج کے سیگمنٹ میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے مال کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور برکتیں کیسے مل سکتی ہیں. علماء نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، توجہ فرمائیے گا. علماء نے فرمایا کہ جو بندہ کنویں سے پانی نکال رہا ہے، ڈول پھینکتا ہے یا مشین لگاتا ہے اور پھر وہاں سے کنویں سے پانی کو نکال رہا ہے، ظاہری طور پر تو وہ کنویں سے پانی کو کم کر رہا ہے، کیونکہ اتنا پانی کنویں سے وہ نکال رہا ہوتا ہے. لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ کنویں سے پانی نکالنا کنویں کو آباد کرنا ہے، کیونکہ اگر کنویں سے پانی نکالنا بند کر دیا جائے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ کنواں خشک ہو جائے گا، اس میں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا. جب تک پانی نکلتا رہے گا، مزید پانی کنویں میں آتا رہے گا، اور جب پانی نکالنا بند کر دیا جائے تو پھر اس کا پانی بھی ختم ہو جائے گا، پانی خشک ہو جائے گا. اسی طرح علماء نے فرمایا جو بندہ اپنے مال میں سے راہ خدا کے اندر خرچ کرتا رہتا ہے، اس کا مال اللہ پاک اور بڑھاتا رہتا ہے، اور جو اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کا مال ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کم ہو جاتا ہے، وہ تنگ دستی محتاجی کا شکار ہو جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لاکھوں کروڑوں میں خرچ کریں، اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنا خرچ کریں. بھئی ایک امیر آدمی اگر ایک کروڑ روپے خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، ایک امیر آدمی اگر لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو غریب کو ایک ہزار تو کرنا چاہیے، غریب کو ایک روپیہ تو کرنا چاہیے. یعنی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جتنا اللہ نے دیا ہے اس حساب سے اللہ کی راہ میں پیش کریں تو انشاءاللہ برکتیں ضرور ملیں گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا. اللہ اکبر، خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا، یعنی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ پاک ہمارے مال و اسباب کے اندر اضافہ فرما دے گا. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، خرچ کرو اور عرش والے سے افلاس کا خوف نہ کرو. اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خرچ کرو اور اللہ سے تنگی کا خوف نہ کرو، اللہ پاک اور عطا فرما دے گا. بندہ غور کرے، میرے پاس جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ ہی کی تو عطا سے ہے، اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے، وہ عطا نہ فرمائے تو ہمارے پاس کیا رہ سکتا ہے. بہرحال ایک اور حدیث مبارک ہے مدنی چلن کے ناظرین، جس سے پتا چلتا ہے کہ طالبان علوم اسلامیہ پر خرچ کرنا بھی برکت ملنے کا سبب ہوا کرتا ہے. طالب علم دین پر خرچ کرنا یہ بھی برکتوں کا سبب ہوا کرتا ہے. ایک شخص اپنے بھائی کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود تو کسب معاش میں لگا ہوا ہوں، میں تو روزی کماتا ہوں، میں بڑی محنت کرتا ہوں، لیکن میرا یہ بھائی جو ہے یہ علم و معرفت حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے اور کسب معاش کے اندر میرے ساتھ تعاون نہیں کرتا، میرا ہاتھ نہیں بٹاتا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، عقائد عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں روزی اسی کی برکت سے دی جاتی ہو. اللہ اکبر، پتہ یہ چلا کہ علم دین حاصل کرنے والوں پر خرچ کرنا بھی برکت ملنے کا ایک سبب ہوتا ہے. آپ کے گھر میں سے کوئی طالب علم ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، اس پر خرچ کریں، مدارس بنے ہوئے ہیں ان پر خرچ کریں، علماء پر خرچ کریں، تو انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ضرور ملیں گی. مدنی چلن کے ناظرین، آئیے چلتے ہیں دوبارہ اپنے سلسلے کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سبحان اللہ، انفق ینفق علیک، خرچ کرو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا.
اللہ عمل کی توفیق دے. جی خالد اپنے خلیل بھائی علاج بتائیں پھر ہم پروگرام کو انکلوڈ کریں.
علاج تقریباً دو ہی تھے
جی,
دانت اور بال کے حوالے سے تھا.
اچھا دونوں بتا دیے آپ نے.
جی جی
وہ اس میں یہ تھا کوئی آسان سا علاج بتا دیں بال جن کے گر رہے ہیں. آسان سا کوئی
آسان سا یہ ہے کہ آپ وہی میں نے عرض کیا خون کی کمی دیکھ لیں, اللہ کرے گا اس سے پورا ہو جائے گا, ورنہ صرف تین آئل لے لیں. نمبر ایک یہ بنے بنائے آپ کو مل جائیں گے, انڈے کا تیل 30 گرام, کلونجی کا تیل 30 گرام, اور چوتھی چیز ہے جو کڑوا تیل ہوتا ہے تارے میرے کا جس کو بولتے ہیں, تو وہ آپ لے لیں. تو وہ جو لگاتے ہیں تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا مرچیں سی لگ رہی ہیں, تھوڑا سر میں لگتا ہے, تو اس کو تارے میرے کا سرسوں کی طرح جو ہوتا ہے یہ تین تیل لے لیں. تارے میرے کا تیل 100 گرام لے لیں, اور انڈے کا تیل اور کلونجی کا تیل یہ 30-30 گرام, ان تینوں چیزوں کو ملا لیں اور پھر اس کو لگایا جائے. انڈے کا تیل شامل نہیں کرنا چاہ رہے تو تارے میرے کا شامل نہ کریں, نہیں ملتا تو زیتون شریف کا تیل 100 گرام اس کے اندر ڈال لیں تو بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اگر انڈے کا آپ استعمال نہیں کرنا چاہ رہے تو یہ زیتون شریف کا اس کے اندر جیسے 100 گرام آپ نے لیا, 30 گرام کلونجی کا تیل ڈال لیں, 50 گرام اس کے اندر بادام کا تیل ڈال لیں. اسی طرح سے تین چار قسم کے جو تیل ہوتے ہیں, کدو شریف کا تیل اس میں ڈالا جا سکتے ہیں, جو آپ کو مل جائے آپ اس کو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. پھر تیل لگایا بھی جائے, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کبھی لگاتے نہیں ہے تیل, اب جب جیسے موقع پڑا ہے کہ بال گر رہے ہیں تو اس وقت تیل لگائیں گے, عام طور سے روٹین میں تیل نہیں ہوتا. تو تیل بھی یوں کہ ایک طرح سے بالوں کی خوراک ہے, تو تیل اگر عام وقتاً فوقتاً بھی لگاتے رہیں گے تو بالوں میں تراوٹ رہے گی, اس کی جڑیں مضبوط رہیں گی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بعض لوگوں کو دماغی کمزوری ہوتی ہے, وہ اگر ایک بہت عام سا خمیرہ ہے ہر جگہ تقریباً لوگ اس کو بناتے ہیں, اس کا نام ہے خمیرہ گاؤ زبان امبری جواہر دار. خمیرہ گاؤ زبان امبری جواہر
دار,
تو یہ بنا بنایا آتا ہے, کسی مستند کمپنی کا لیجیے گا تو یہ آنکھوں کی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے, دماغی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے. تو دماغی کمزوری کے باعث اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل.
ویسے یہ امبری اور جواہر دار ہوتا بھی ہے یا خالی نام ہی ہوتا ہے اس کا؟ یہ بھی ایک ہے نا بات, امبری اور جواہر دار.
جی بعض اس میں بنانے والے بناتے ہیں, اس کا انکار نہیں, کرنے والے کرتے ہیں, ڈالتے بھی ہیں, مگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ
بعض اوقات نام بھی لکھ دیتے ہیں.
جی
چلیں بر جینے کی خواہش ہے تو کچھ
نام
پہچان پیدا کر. آگے بڑھتے ہیں, حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ کی ذات پر دوبارہ جو ہے واپس آتے ہیں, ان کے جو ہمارا موضوع لیا ہے خرم بھائی سے بات کرتے ہیں. خرم بھائی, حضرت لال شہباز قلندر, حضرت سیدہ عثمان مروندی رحمہ اللہ, ان کا نام بھی دیکھا جائے تو ہمارے تیسرے خلیفہ راشد جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر ہے, تو کچھ ان کے صحابہ سے خلفاء راشدین سے محبت کیسی تھی ان کی, اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں.
حضرت سیدنا عثمان مروندی حضور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نام عثمان تھا, یہ نام آپ کو آپ کے والد گرامی مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کے والد کو عطا کیا تھا.
صحیح.
آپ نے خواب میں دیکھا, جیسے کہ سلمان ہمارے عدنان بھائی نے شروع میں بتایا کہ خواب میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت آپ کے والد صاحب کو ہوئی, تو انہوں نے عرض کی کہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین مجھے فرزند صالح عطا فرمائے, تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے انہیں بشارت دی کہ اللہ رب العالمین تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے گا, اور جب وہ بچہ ہو جائے تو پھر اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے جانا. ایک ٹائم بتایا کہ اتنے عرصے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے جانا, وہاں سلام دے کرنا, اس کا نام محمد عثمان رکھنا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلامی کے لیے جب لے جاؤ, سلامی دینے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ان کو زیارت کے لیے لے جانا. تو آپ کے والد صاحب نے ایسا ہی کیا تھا, آپ کا نام عثمان ان کی محبت کی وجہ سے رکھا گیا, اور رکھوایا کس نے؟ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. آپ نے یہی صرف نہیں تھا, ایک تو یہ تو شروع کا حصہ آپ کی زندگی کا, یہ جو پہلے کا یہ معاملہ تھا, آپ کی زندگی میں وقتاً فوقتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی محبت کی جھلکیاں جو آپ کی نظر آتی ہیں آپ کی سیرت میں, آپ کی ایک کرامت تھی کہ آپ کے پاس کوئی آتا اور آپ کیا کرتے, اس کو بیمار اگر کوئی آتا تو آپ اس کو دم کیا کرتے تھے. دم کرنے کا انداز آپ کا یہ ہوتا تھا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے, سورہ فلق پڑھتے, سورہ ناس پڑھتے, کلمہ شریف پڑھتے, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء راشدین کا آپ وسیلہ بارگاہ الہی میں پیش کرتے, پانی پر دم کر کے مریض کو پلاتے, وہ پیتا اور آنکھوں پر لگاتا, تو اسی وقت شفا یابی کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
سبحان اللہ.
واہ, تو یہ آپ کی کرامت تھی, اور اس کے اندر بھی چار یاروں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشار صحابہ کرام کا اس میں فیض شامل تھا. اور پھر جب آپ کی وصال کا وقت آیا, آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے جو آخری کلمات کہے, یہ جو آپ کے دیکھیں خوش نصیبی ہوتی ہے لوگوں کی, اچھے اچھے کلمات کہہ کر دنیا سے جاتے ہیں, کوئی کلمہ شریف پڑھتے ہوئے, کوئی نعت شریف پڑھتے ہوئے, تو آپ نے بھی بڑے پیارے کلمات ادا کیے. جو آپ نے آخری کلمات ادا کیے وہ کہا کہ میرا کوئی ساتھی نہیں, میرا عمل میرا کیا ساتھ دے گا, میرا سب سے بڑا سہارا اللہ رب العالمین کی بابرکت ذات ہے. اور پھر کہا کہ میرے ساتھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کن نجوم فبی ایہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم ان میں سے جس کی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور کہا کہ ان میں بالخصوص میرے ساتھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چار صحابہ حضرت سیدنا ابوبکر, حضرت عثمان غنی, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے. کہا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو جانشین ہوئے یہ بالخصوص میرے ساتھی. اس یہ کلمات آپ نے آخر میں ادا کیے, اور آپ نے نعتیہ غزل بھی لکھی, اور آپ شاعری بھی کرتے تھے, آپ مطلب شاعری میں آپ کو ایک کمال حاصل تھا. تو آپ نے نعتیہ غزل لکھی, اس کے اندر جو آپ نے مقطع لکھا فارسی زبان میں وہ نعت تھی, جو مقطع لکھا نا اس کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاروں کی محبت جھلکتی ہے. اس کے اندر آپ نے جو کہا وہ فارسی زبان میں, اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں. عثمان جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جانشار صحابہ, یہ جو چاروں صحابہ ہیں, یہ چار یاروں کا جب سے غلام ہو گیا ہے تو اب اس کی امیدیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہو گئی.
اللہ,
تو یہ اپنی یہ خود آپ اس محبت کا اور عقیدت کا اظہار فرما رہے ہیں. تو آپ کی پوری زندگی اور آپ کی یہ تعلیمات ہمیں یہ بتا رہی کہ اہل بیت, کیونکہ یہ آپ سید ہیں اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا سلسلہ 13 واسطوں تک سے پہنچتا ہے جیسا کہ عدنان بھائی نے بتایا, تو آپ اہل بیت کی محبت کا حق بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت جو کما حقہ, جو کرنے والے وہ وہی ہیں کہ جن سے یہ پیار کرتے ہیں ان سے پیار کرو, یہ جن کا تذکرہ کرتے ہیں ان کا تذکرہ کرو. اس طرح اہل بیت سے محبت نہیں ہوتی کہ اہل بیت سے محبت کا دم بھی بھریں اور وہ جن سے پیار کرتے ہیں ان کے ذکر کو ہی کاٹ دیں, ان کا تذکرہ ہی بالکل نکال دیں اور ان کی بالکل بات ہی نہ کریں. تو اہل بیت کی محبت جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اہل بیت کی محبت بھی ہو اور وہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشار صحابہ سے آپ محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ان کا بارہا تذکرہ کرتے ہیں, ان سے بھی پیار کیا جائے. حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ, حضور شاہ لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو چاہنے والے ہیں وہ سچے چاہنے والے وہی لوگ ہیں جو ان کی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو محبت کرتے ہیں, ان کو چاہتے ہیں. یہی ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں, یہی حضور سیدی اعلی حضرت اور امیر اہل سنت نے ہمیں سکھایا.
کیا بات ہے, کیا خوبصورت انداز بتایا ماشاءاللہ, اور بزرگوں کی سیرت سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور نام پر بھی بندہ تھوڑا فوکس اگر غور کرے تو نام بھی ہمارا بزرگوں کے ناموں پر نام ہو, اولیاء کے ناموں پر نام ہو, صحابہ کرام کے ناموں پر جو ہے وہ نام ہو. پھپھو کے بیٹے کا نام بھی یہی ہے تو کوئی بات نہیں, پھپھو کے بیٹے کا نام بھی اگر یہ ہے تو آپ کے بیٹے کا نام بھی یہ ہو جائے گا, تو کوئی ہے نا وہ مسئلہ اتنا بڑا وہ نہیں ہے. یہ دیکھا حافظ صاحب ماشاء اللہ, ایک شعور یہ ہے کہ احمد نام, جیسے ایک محمد ہے پھر ساتھ میں احمد, محمد احمد, یہ نام بھی آج کل ماشاء اللہ یہ ہے سلسلہ کار لوگ رکھ رہے ہیں. ایک بہن کے بیٹے کا نام بھی کیا ہے؟ محمد احمد. دوسری بہن کا سب سے چھوٹا بیٹا جو ہوا اس کا نام بھی کیا رکھا؟
محمد
احمد. ٹھیک ہے, ایک کا نام محمد حسن رکھا, ایک کا نام جو ہے وہ حسین رکھا.
ٹھیک ہے, غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ,
جی
محمد بن محمد بن محمد غزالی.
ہاں جی, آگے بھی جائیں تو پھر بن محمد ہی ہے, یعنی یہ چار طریقے سے دیکھا جائے تو نام یوں محمد جو ہے وہ آ رہا ہے. تو یہ اچھے نام جو ہے وہ رکھے جائیں اور بزرگوں کے نام پر جو ہے وہ نام رکھا جائے. خالی اس جو ہے وہ اس پر رہنا کہ بالکل ایک الگ سا ایک یونیک سا نام ہو تو, اور مانا اس کا بھلے جو مرضی ہو, تو یہ بات درست نہیں ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ سے دیکھ کر کے نام رکھ لیتے ہیں اور انٹرنیٹ سے ہمیں تو پہچان بھی ہو جاتی ہے. حافظ کوئی بندہ نام بتائے نا
جی,
تو اور پھر اس سے کبھی نام کا معنی پوچھیں تو وہ جو معنی بتاتا ہے تو پھر میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے یہ انٹرنیٹ سے معنی دیکھا کر, تو کہتے ہیں ہاں انٹرنیٹ سے دیکھا, جربہ ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی مطلب فضول فالتو تھا ایسے مطلب کوئی لفظ ہوگا. ٹھیک ہے, اب میں وہ نام نہیں لیتا, اب ایسی بات نام تو لوں گا تو مینشن ہی ہو جائے گا. تو بہرحال اس کا نام, اس کا مطلب کیا تھا, جنت کا پھول, جنت کا پھول. تو بھائی اللہ رحمت فرمائے. تو یہ اس طرح کے اندازوں سے جو ہے وہ بندہ بچے. اور بزرگوں کے نام پر نام رکھے. الگ الگ نام رکھنے میں کوئی مذائقہ حرج والی بات نہیں ہے, لیکن ایسا نام رکھ لینا کہ جو بالکل ہی مطلب, اب آپ دیکھیں میں آپ کو ایک حیران کن بات بتانے جا رہا ہوں, ہم جو سورس لیں نا معنی کے اعتبار سے وہ سورس بھی ایک ریلائبل سورس ہونا چاہیے. ایک اسلامی نام آپ سب کتاب تھی اسلام, پتہ نہیں کیا اس کا نام تو اب ذہن میں نہیں, یعنی اس میں اسلامی نام یوں کر کے اس طرح کا لکھا ہوا.
ہاں جی, ناموں پر اتنی کتابیں آپ کو ملیں گی مارکیٹ میں
جی,
لیکن وہ مسترد ہے نہیں ہے, کس نے لکھی ہے, کیا مطلب ہے, کوئی اس کا سر پہ
ذرا اس کا اندازہ لگائیں. میں لفظ بتانے لگا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ان اسلامی ناموں میں ایک نام لکھا ہوا ہے عزازیل.
استغفر اللہ العظیم, توبہ.
یہ دیکھیں یہ توبہ توبہ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟
یہ میں نے
بھی کر رہے ہیں جی,
میں نے بھی دیکھا یہ بالکل,
یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ عزازیل یہ شیطان کا نام ہے. شیطان جس کو لانتے ہیں دن رات لانتے دیتے ہیں, اس کا نام ہے کیا؟ عزازیل.
ویسے ہے یونیک
جی,
آج کل کوئی رکھنی ہے,
اللہ محفوظ فرمائے. برحال یہ آپ کو یہ رکھنا بھی نہیں ہے, یہ رکھنے بھی نہیں. خوش بختوں کے نام پر نام رکھیں, بدبختوں کے نام پر نام نہیں رکھنے ہم نے. یہ میں آپ کو حال بتا رہا ہوں, یہ ذرا سوچ سمجھ کی آنکھیں کھول کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور اس کے لیے الحمدللہ اللہ برکت دے دعوت اسلامی کے شعبے المدینۃ العلمیہ کو, ماشاءاللہ بڑی پیاری ایک کتاب ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائی ہے, نام رکھنے کے احکام
جی,
اس نام سے کتاب ہے. ماشاءاللہ اس میں تقریباً 600 کے قریب جو ہے وہ نام ذکر کیے گئے ہیں, لڑکوں کے بھی ہیں, لڑکیوں کے بھی ہیں, بچوں کے, بچیوں کے, اس طرح نام ہے, تو ان کے معنی بھی جو ہے وہ مستند جو ہے وہ بیان کیے گئے, رکھنا چاہیے. اور میں ایک اور بات بھی عرض کر کے موضوع کنکلوڈ کر دوں کہ بزرگوں کے نام پر جب نام رکھیں تو پھر اس کے معنی میں تبو زیادہ نہیں کرتے, اب اس کا معنی کیا ہے. تو بزرگوں کے نام پر نام ہے تو بس پھر اسی برکت سے, تیمن کی نیت سے برکت لینے کے لیے نام رکھا جائے.
عمر نام رکھ کے کوئی بھی نہیں پوچھتا مطلب کیا ہے اس کا.
ہاں جی,
ابو بکر نام رکھ کے کوئی نہیں پوچھتا اس کا مطلب کیا ہے,
کیونکہ
اس وقت مقصود جو ہے ان بزرگوں سے نسبت ہوتی
جی, درست
ہے کہ اللہ پاک ان کے نام کی برکت سے بچے میں وہ اثرات جو ہے ان کو پیدا فرمائے.
آمین.
تو جب کسی صحابی کے نام پر رکھا جائے اور کہا جائے کہ یہ صحابی کا نام ہے یا صحابیہ کا نام ہے, تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ معنی کیا ہے. وہ اس کا معنی درست ہی تھا جبھی نبی پاک علیہ السلام نے اس کو باقی رکھا, ورنہ تبدیل فرما دے.
درست فرمایا. خالد بھائی, پروگرام کی آخری بات پھر منقبت اور صلوات و سلام انشاءاللہ.
اللہ رب العالمین جل وعلا کے نیک بندوں سے محبت کی جائے, اور جو نیک بندوں کا طریقہ ہے اس طریقہ کار کو فالو کیا جائے. حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک زندگی کا بہت زیادہ ایک روٹین والا کام جو تھا, بہت زیادہ کثرت سے کیا کرتے تھے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں کے مزارات پر حاضری تھا. جب مشہد شریف پہنچے تو امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جب بغداد پہنچے تو خود حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کوفہ پہنچے تو امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, مرکز الاولیاء لاہور تشریف لائے تو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے مزارات پر حاضری دی اور وہاں سے اکتساب فیض کیا. تو ہمیں بھی با ادب طریقے سے حاضری دینی چاہیے, وہاں پہنچ کر قرآن کریم پڑھیں, فاتحہ کریں, اصال ثواب کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں, یقیناً حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہوگا.
مرحبا, ماشاءاللہ. واہ جی, خلیل بھائی منقبت.
رتبہ بہت اونچا شہباز قلندر کا, رتبہ بہت اونچا شہباز قلندر کا, ہر سمت ہوا شہرا شہباز قلندر کا, ہر سمت ہوا شہرا شہباز قلندر کا. سہون کی زمین کیوں کر پھر رش کے پلک نہ ہو, سہون کی زمین کیوں کر پھر رش کے پلک نہ ہو, جلوا گیا کس کا, جلوا گیا کس کا, شہباز قلندر کا. رتبہ بہت اونچا شہباز قلندر کا, آئے جو یہاں مانگتا تو خالی نہیں جاتا, آئے پتا آئے جو یہاں منگتا خالی وہ نہیں جاتا دربار گئے کس کا دربار گئے کس کا شہباز قلندر کا رتبہ ہے بہت اونچا شہباز قلندر کا رتبہ ہے بہت اونچا شہباز قلندر کا موتی کی طرح ان کی پہچان چمکتی تھی موتی کی طرح ان کی پہچان چمکتی تھی یوں لال لقب ٹھہرا یوں لال لقب ٹھہرا شہباز قلندر کا رتبہ ہے بہت اونچا شہباز قلندر کا یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بز آزم امام تقا ونقا جلوہ شان قدرت پہلا کو سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب حشر میں جب ان کی آمد ہو بھیج سب ان کی شوکت پہلا تو سلام مجھ سے خدمت کے خود سے کہیں ہاں رضا
چین پاتی ہو صبح کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے